اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں کی صورت میں لکھ کر دے دی، اور ان سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، وہاں میں نے اتنا نہیں چھیڑا کیونکہ وہ آپ کا پہلا دن تھا، یہاں نوٹ کر لیجئے، فخص ما آتیتک وکم من الشاکرین۔ کسی بھی کتاب کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور اس کو لینے کے بعد شکر گزاری کا اظہار ہو۔ قرآن پاک کو قوت سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو، گرنے نہ دو، اور کبھی گر جائے تو اتنے وزن کا آٹا تول کے دو، نہیں، پکڑنا تو چاہیے، گرانا نہیں چاہیے، گر جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اصل میں خذ ما آتیتک کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے ہر قسم کے حالات میں اس کتاب کو نہیں چھوڑنا۔ غموں میں اس کو پکڑتے ہو نا، تو خوشیوں میں بھی پکڑو، بیٹیوں کی شادی پہ بھی اس کتاب کو تھامے رکھو، بیٹوں کی جاب ڈھونڈتے وقت بھی اس کو تھامے رکھو۔ اصل بات یہی ہے، جب کتاب کو ٹیشو پیپر کی طرح کوئی پکڑے، اب آپ دیکھیں یہ کاغذ ہے نا، اگر میرے نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نا، میں اس کو یوں پکڑوں گی اور ہو سکتا ہے بات کرنے میں میرے سے گر بھی جائے۔ کئی ٹیشو پیپر بعد میں لوگوں کے اٹھاتے ہیں نا، بعض لوگ اس کتاب کے حکموں کو ایک نیپکن کی طرح پکڑتے ہیں۔ رمضان میں زور سے پکڑیں گے، عمرے پہ جائیں گے دوسرے ہاتھ سے پکڑیں گے، حج میں جائیں گے لپیٹ کے سینے سے لگائیں گے، عملی زندگی میں آئیں گے یاد ہی نہیں رہے گا کتاب کی طرح۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب سے ہمارا 24 گھنٹے کا تعلق ڈال دے، اور اللہ ہمیں اس کو مضبوط ہاتھوں سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ نوٹ کر لیں، متکبروں کو قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی، صاف یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سچ ہے کہ جھوٹ، کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، خوشیوں میں بھی نہیں، غم میں بھی نہیں، فارغ ہیں پھر بھی نہیں، مصروف ہیں پھر بھی نہیں۔ آپ کبھی کسی سے پوچھئے جس کا دل نہیں نا ابھی جمع ہوا، آئیے گا، مصروف بہت ہو، بچوں کا وقت ہے، نہیں بچوں کا تو ہے بھی انتظام، کھانے کا وقت ہے، کھانا بھی مل جائے گا۔ آپ ایک ان کو آپشن دیں نا، وہ دوسرا نخرا، تیسری بات، عذر پہ عذر، عذر برائے عذر کرتے کرتے بالآخر آپ کہہ دیں ٹھیک ہے، آپ ایک دعا کریں کہ آپ کا دل چاہنے لگے۔ دیکھیے ہم بیٹھے بیٹھے اچھل کے گرتے ہیں، پکوڑے بناؤں، بیسن ہے نہیں ہے منگا لیں گے، پیاز نہیں ہے کوئی بات نہیں، گھول گھال کے بنا کے پکوڑے کھانے شروع ہو جائیں گے، دل چاہتا ہے۔ دعا کریں ان نشانیوں اور ان آیتوں کو جاننے کو ہمارا دل چاہنے لگے۔ آپ سب کسی کے کہنے پہ نہیں آئے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ کسی کے بلانے پہ آئے ہوں، لیکن آپ اگر روز آ رہے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جو روز آ رہے ہیں، ایک بھی چھٹی نہیں ہوئی ابھی تک، ماشاء اللہ، چلیے اللہ کرے آپ کی آخر تک کوئی بھی چھٹی نہ ہو۔ آپ ہمارے کہنے پہ نہیں آتے، یہ جو بل بورڈز لگے ہوئے ہیں یا آپ کو واٹس ایپ کالز ہیں، میسیج ہیں، سسٹرز دعوت دیتی ہیں، آپ اس پہ نہیں آتے، اور میں بھی نہیں اس پہ آئی، ہم سب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آئے ہیں۔ دعا کرے کہ ہمارا دل نہ بدلے، کبھی اس کتاب سے ہمارا دل نہ بھرے، کیا بہت دفعہ پڑھ لیا، بڑا پڑھا لیا، اب اور کیا کرنا۔ اسی لیے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل پھرتے ہیں، ان کا حال کیا، بہت ہی بڑی سزا ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، غور سے سنیے گا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ سبیل الرشد سے سبیل الغی پہ بندہ جاتا ہے، اور ہدایت اور گمراہی کرس کراس ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک کوشچن ہے، جی ہدایت کا راستہ کیا؟ سیدھا، ایسے سیدھا اوپر جا رہا ہے، اور گمراہی کیا؟ سیدھی نیچے آ رہی ہے۔ یعنی گویا کہ دو روڈ ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، بس آپ دیکھیں کہ یہ دو میرے سامنے چیزیں، کوئی کہہ دے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا، اس پہ چلیں گے سیدھا جنت میں، اس میں چلیں گے سیدھا جہنم میں، حالانکہ حقیقت پتہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے، یہ دیکھیں کرس کراس، ایک اور بھی لگا کے دکھا دو نا، تو اس کے بعد ایک اور، پھر ایک اور، یہ جو بیچ میں جنکشنز آتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہیں۔ کیسے چلتے چلتے ہدایت سے ہم اتر جاتے ہیں، اور کیسے گناہوں کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک بندہ ہدایت کی روڈ پہ چڑھ جاتا ہے۔ ہم سب کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ڈرائیو کیئرفلی۔ یہ زندگی کی روڈ کوئی سیدھی سیدھی روڈ نہیں ہے کہ آپ بڑے سیکیورڈ ہو گئے ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں جنت کی طرف، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ دعا کرے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ جن کی پکی پکائی ہنڈیا ہی ضائع ہو جائے۔ پہلے ہی کچھ نہیں کیا ہوا، جو تھوڑا بہت کیا ہوا پتہ چلا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا۔ وہ دل میں بچھڑا تھا نا، بار بار باہر آ رہا ہے، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ گناہ کے بعد پلٹ آنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں اجل کی بات ہے، بچھڑا، اجلت، جلدی کرنا، ہیسٹینس۔ آج بھی سونا چاندی ہمارا بچھڑا بنا ہوا ہے، آج بھی مائٹی ڈالر ہمارا بچھڑا ہے۔ اوہ مائٹی ڈالر، دنیا کی حوث، حل میں مزید اور بھی کچھ ہے تو لے آؤ، کچھ اور کچھ اور۔ آج کا بہت بڑا بت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے، نمازوں میں بھی بیٹھ کے حساب کتاب جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے کیا گیا اور پیچھے کیا۔ دعا کیجئے ہمارے دلوں کے بچھڑے ختم ہو جائیں۔ اب کیا ہوا، موسیٰ تو پہاڑ پہ تھے، پیچھے سے قوم بچھڑے کی پوجا میں شروع ہو گئی، شرک ہوا، اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی انہوں نے کہا، کس کو کہا؟ جس کو اپنے پیچھے نامینیٹ کر کے گئے تھے، حضرت ہارون۔ بڑی بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ میرے اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا ہے، میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے لڑتا ہے۔ دشمن بغلے بجاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من جخت البلائی و درک شکائی و سوء القدائی و شماتت الادائی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بلاؤں کے اترنے سے، بدبختی کے پہنچنے سے، برے فیصلے سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ یہ دعا آج ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک میں بخار ہوگا تو سارا جسم بخار میں پہنچتا ہے۔ کیا آج ایز اے مسلم نیشن، مسلمان امت، ہمیں یہ درد محسوس ہوتا ہے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ کیا آج ساری دنیا کے مسلمان حرم کے پاسباں ہیں؟ کیا ایک مسلمان ملک پہ اگر کوئی غیر مسلم نظر رکھے تو سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں؟ ہم تو اپنی بھلی نہ بیٹھتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو ہم انفرادی طور پہ کرتے ہیں نا، اجتماعی طور پہ آج حکومتیں بھی وہی کر رہی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ خاندانوں میں بگاڑ ہے، اصلاح کی گنجائش موجود ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، ایسے ہمارے تعلق بگڑیں گے، پھر ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے۔ سب کو پتا جو ہم اپنے خاندانوں اور اپنے دوستوں میں کرتے ہیں نا، وہی بڑے ملک دوسرے ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ اسلام پیچھے چلا گیا اور ذاتی چیزیں سامنے آ گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، واقعی دیکھنے میں اور خبر سننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ قوم کی گمراہی کی خبر سنی تو تختیاں ہاتھ سے نہ گرائیں، لیکن اسی منظر کو دیکھ کر قابو میں نہ رہے، تختیاں پھینک دیں۔ چلیے ایک سوال کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کس بات پہ آیا؟ شرک کو دیکھ کر۔ کیا ہمیں بھی شرک کو دیکھ کر اتنا غصہ آتا ہے؟ کبھی شرک دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے، ہمارے ارد گرد کہیں شرک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے نا، تو ان پہ ایک الزام تھا۔ یہ جب بات کرتے ہیں توحید کی بات کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں بس توحید کی بات کرتے ہیں۔ خیر، مسجد کی مینجمنٹ کے پاس شکایت پہنچ گئی کہ جن کو سمجھائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اس پہ درس نہیں دوں گا۔ اگلا دن آیا تو جب امام صاحب آئے تو کہنے لگے، لوگوں ادھر آؤ، تمہیں پتہ میں آج بہت عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا دیکھو وہاں ایک درخت تھا اور لوگ بیٹھے اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے کوئی ریئیکشن ہی نہیں، سوچو ہے کوئی بات، اتنی بری بات نہیں۔ چپ ہو گئے. دوسرے دن پھر امام صاحب نے آ کر کچھ اسی قسم کی بات سنائی. تمہیں پتہ ہے میں وہاں سے گزرا تو ایک ڈھیری تھی اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے. لوگوں نے اس کا بھی کوئی اتنا نوٹس نہ لیا. تین دن تک یہی ہوتا رہا. چوتھے دن امام صاحب آئے, کہنے لگے تمہیں پتہ آج باہر میں کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ کہا کیا؟ کہا باہر ایک لڑکا ہے وہ ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا. اتنی بات سننے کی دیر تھی, مسجد کے جتنے نمازی تھے نا جوش میں آ گئے, کدھر اللہ ہیں ہم اس کو مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں یہ وہ, چل پڑے. اس نے کہا بس رک جاؤ ادھر, تین دن تک میں تمہیں شرک والی باتیں بتاتا رہا ہوں اور تم ٹھنڈے ٹھنڈے سنتے رہے ہو, اور آج میں نے ذرا بے حیائی کی بات کی تو تم جوش میں آ گئے ہو. اس کا مطلب ابھی تمہیں توحید اور شرک پہ مزید علم لینے کی ضرورت ہے. آج ہمارا یہ حال ہے, ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ بحثیں کرتے ہیں. نیل پالش کیوں لگائی, بال کیوں کاٹے, کپڑے اچھے کیوں نہیں پہنتی بچیاں, اور مرد سگریٹ کیوں پیتے ہیں. بہت بری باتیں ہیں, بٹ شرک اس سے بھی بری بات ہے, کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. تو لہٰذا اپنے اندر ہمیں اس تڑپ کو پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. پھر فرمایا آیت 152, تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب کا شکار ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا, اس کو نوٹ کریں, غصہ آیا خلاف شریعت کام پہ لیکن مقصد نہیں بدلا. ہم غصے میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, منہ سب بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, میں نہیں کام کروں گی. نہیں, شدید جذباتی کیفیت سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے لیکن غصہ ٹھنڈا ہوا. دوبارہ بھائی کا رشتہ یاد آ گیا, کیا کہا؟ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے سرکار, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں, بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں, اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی. ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا, جواب میں ارشاد ہوا, اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا, سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے. پہلی خوبی لکھ لیں, اللہ کی رحمت کو بلانے والے کام کیا ہیں؟ نمبر ایک, نافرمانی سے پرہیز. نمبر دو, زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. آج ہم ایک جملہ بہت شوق سے بولتے ہیں, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ رحمت کرے گا. تو سمجھ لیجئے اللہ رحمت کس پہ کرتا ہے؟ جو حقیقت میں اللہ کی بات مانتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں صرف ایک حصہ دنیا میں ہے. اسی سے مخلوق ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے, رحم کرتی ہے, اسی سے حیوان بھی اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرتے ہیں. باقی کے 99 حصے تو اس کے پاس ہی ہیں جن کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. آپ سوچئے جب اتنی رحمت ہے تو کوئی نہ کوئی ہم پہ بھی تو ہوگی نا. دعا کریں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اللہ کی رحمت کو ہم سے دور کر دے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2753. ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن اسی حصے کے ساتھ اور 99 حصے جو مؤخر ہیں ملا دیے جائیں گے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے. دنیا میں اللہ کی رحمت کن پہ آئے گی؟ آپ کے میرے خوش ہونے کا مقام ہے, اور تھیم بھی ہے یہی. کیا؟ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں, جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, بدی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے, اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی, وہی فلاح پانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص, اس آیت کی تفسیر بھی آپ کو سننا فائدہ دے گا. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صحیح طرح پہچانتے نہیں. آپ دیکھیے وہ معاشرہ مختلف قسم کی رسومات سے بھرا ہوا تھا. عصر تھے بدعت کے, من مانے اضافے, کل کے پارے میں ہم نے دیکھا. کچھ اغلال تھے رسومات کے, رسم و رواج تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر زندگیوں کو آسان کیا. آج بھی اگر ہم سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں نا, تو بدعت کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ جگہ تو خالی کرنی پڑتی ہے نا, ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو لانے کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ آج ہم نے دوبارہ اس میں بہت سارے بوجھ اپنے جسموں پہ ڈال دیے. مثلاً آج ہماری معاشرتی زندگی بہت بوجھل ہو چکی. ابھی تو گرمیاں ہیں, کچھ رمضان کی آمد اور مجھے ہوش ہی نہیں ہے. الحمدللہ جس کام کے لیے آئی تھی اللہ نے لگا دیا. دو ماہ پہلے میں پہلے بھی پاکستان آئی تھی, شاید دسمبر کے آخر سے لے کے جنوری یا فیبری میں. کوئی جمعہ خالی نہیں جس میں شادی نہ ہو. ایک ایک ویکینڈ پہ دو دو تین تین کارڈز تھے, اور گھر والے کارڈز آگے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کدھر کون جائے گا کدھر کون جائے گا. اور ایک ایک دن میں دو دو جگہ کو بھی بھگتاتے ہوئے دیکھا, پہلے ادھر جائیں گے تو پھر ادھر جائیں گے. اور نہ جانے والوں کو گلے شکوے بھی کرتے اور خون سفید ہونے کے طعنے دیتے لیتے بھی کیا. یہ کہاں تھی سوشلائزنگ نبی اور صحابہ کی زندگی میں؟ کیا آپ اور میں اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ایک مثال مجھے کوئی دے دے پوری سیرت پڑھ کے, کہ صحابی نے دوسرے صحابی سے شکوہ کیا ہو, اچھا جی مجھے بلایا ہی نہیں اور شادی کر لی. اللہ کے نبی کا صحابی عبد الرحمن بن عوف, کھاتا پیتا صحابی, کچھ دن کے بعد نبی کو ملے تو زردی کا نشان, یہ اس دور کا سمبل تھا. شادی جب کسی کی ہوتی تھی تو زعفران لگا لیتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس کی شادی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے رنگ دیکھا, کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی. اچھا اولم بشاتن, ولیمہ ضرور کرنا چاہے ایک بکری کا کرنا. کوئی ایک جملہ نہیں بولا ہمارے بغیر ہی کر لی. اچھا جی سارا کچھ تو ہم نے آپ کو بتایا کروایا اور ہجرتیں ہم نے کرائیں, شادی میں آپ نے ہمیں بلایا نہیں. شادی کلچر کو آسان کرنا امت مسلمہ کے بنیادی فرائض میں سے. دیکھیں اس پورے پارے کا تھیم جو آپ کو بتا رہی ہوں نا, حب مال اور حب جاہ کے راستے میں, یہ جو ہماری نفس پرستی ہے. مال کی ضرورت آج ہمیں کیوں ہے زیادہ؟ شادیاں. میں کہیں تھی اور ڈرائیور کسی سے بات کر رہا تھا, تو فون پہ کسی بندے کو گوشت کا آرڈر دے رہا تھا, تو کہتا ہے کہ وہ اصل میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. اور پھر جو جملے اس کے میرے دل پہ پڑ رہے تھے, کہ ایک مجبور باپ ہے نا, جس سے بات کر رہا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ ذرا کچھ سستی دکان ڈھونڈو. پھر اس کو مشورہ کیا دے رہا تھا کہ وہ کہیں ایک دکان ہے جہاں وہ مرغیاں ملتی ہیں جو انڈے دے دے کے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں, تو وہ گوشت سستا ملتا ہے. یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی, وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے دل پہ کیا ہو رہا ہے. شریف سیدھا سادہ محنت مزدوری کرنے والا باپ اپنی بیٹی کی شادیوں کا آرڈر دے رہا, اور آخر میں اسے کہتا ہے لینا تو ہے ہی ہے, پھر جو ملے وہ آرڈر دے دے. اللہ کے نبی اتنے مجبور باپ نہیں تھے بیٹیوں کے؟ ہمارے پاس ہے نا اس لیے نہیں چپتا. اور ہم جاتے ہیں پانچ پانچ ہزار کے نوٹ سلامیوں میں دے آتے ہیں غیروں کو, اور اپنوں کو تو ہزاروں نہیں اب لاکھوں میں دیتے ہیں. ہے نا گھر میں؟ یقین کریں میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ان عورتوں کو, کہتی ہیں اس مہینے پھر چار شادیاں آ گئی ہیں. تو خالہ پھپھو چچا یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ غم کی؟ کہتی غم کی نہیں, مسئلہ یہ کہ ادھر دینا بھی تو پڑے گا. ایک شادی پہ جانا کوئی آسان ہے؟ خرچہ دیکھیے, گاڑی پہ جانا, بچوں کو لے جانا, پھر جائیں گے تو کچھ پہنیں گے بھی, پھر کچھ دیں گے, پھر سٹینڈرڈ کا بھی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری شادی میں آ رہے ہیں اچھے کپڑے پہن کے آنا, ہماری عزت کا سوال ہے. ایک عورت جس کو کسی دوسری جگہ سے آئی کسی شادی میں, شادی ہال کے دروازے سے گھر والی نے واپس بھیجا, یہ کیا پہن کے آ گئی ہو؟ میری بیٹی کے سسرال آئیں گے, عزت نہیں ہوگی کہ تم اس کی اتنی قریبی جاؤ, بھاری جوڑا پہن کر آؤ. یہ اثر اس طرح اتنے بوجھ اٹھا کے نہیں دین کا کام ہوتا. یہ تو میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ جو لوگ نہیں کر پا رہے نا ان کی مجبوری سمجھیں, ہاتھوں میں 20 کلو کا ڈبہ ہے وہ کیسے بھاگے؟ آپ کہتے ہیں بڑا آسان ہے بھاگ کے دو چار جگہ سے ہو کے آتے, نہیں تھے بھاگ سکتے. بوجھ کم کرنے پڑیں گے ہمیں انشاءاللہ. اور یہ کب ہوں گے کم پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ کے بچوں کی شادی ہوگی. ہم اسی ایک موقع پہ کہتے ہیں میں کر لوں باقیوں کو دیکھیں گے. یہ میں کروں گی کم, میں اپنے بچے کی شادی پہ, اگر بیٹے کی ہے تو بھی بیٹی کی تو بھی, یہ بوجھ میں نے کم کرنے, پھر دیکھیے گا کہ امت کتنا بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور سنت سمجھ کر بھی کیجئے. جس نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا, حدیث میں آتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. اپنے سارے بوجھ اتاریے اور اپنے آپ کو خالی ہاتھ کیجئے. سفر کرنے والے ہاتھ میں بوجھ نہیں لیتے. اگر آپ اور میں جنت کا سفر کرنے والے ہیں انشاءاللہ بوجھ آسان کرنے پڑیں گے. اسی لیے دیکھیے آگے اب اتنا پیارا نبی کا کردار ہے کہ واقعی ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ اس نبی کی امت ہے. 158 آیت دیکھیے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ہائی لائٹ کریں، یا ایھا الناس. پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، ساری انسانیت کے نبی ہیں، اور انسانوں تک نبی کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. کس اللہ کا؟ تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی ذات نہیں، وہی زندگی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، اور جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنانے کی جو بات کی ہے، آپ کے میرے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. ہم تو آلریڈی اسی نبی کی امت ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنے لیے یہ پیغام لینا ہے کہ انسانیت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچانا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. پھر فرمایا، وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی وہ ظلم کرتے رہے. یاد رکھیے، گناہ کر کے انسان صرف اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ پر ظلم نہیں ہوتا. تو آج میں اور آپ جو بھی نافرمانی کریں گے اس کا وبال ہمیں خود ہی بھگتنا پڑے گا. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا، اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. کیا پتہ چلا کہ قومیں مستیاں کرتی ہیں، نافرمانیاں کرتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر آ جاتی ہے. آپ دیکھیں تو اگر ہم بنی اسرائیل کی یہ باتیں دوبارہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھی، یہاں پڑھ رہے ہیں، کیا ہر دفعہ پڑھتے وقت یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ تو کوئی ہماری اپنی ہی کہانی ہے؟ اب آگے ایک ایسا واقعہ آ رہا ہے جس کا ہلکا سا اشارہ سورۃ بقرہ میں گزرا تھا. وہاں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ سورۃ الاعراف میں یہ قصہ قدرے تفصیل سے آئے گا، تو یہاں ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے. اس میں بہت ساری عمل کی بھی باتیں ہیں،